रहे साब वो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुद में सरवर का हो अता या रब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मेरे हाथों में जो रिसाला है इसका नाम है अरबईन अत्तार किस्त दो, 40 फरामीन मुस्तफ़ा दुरूद पाक के फजाइल के मुतालिक। नबी पर दुरूद पढ़ने के फजाइल खुद नबी ने इरशाद फरमाए, क्या बात है 40। और इस रिसाले की खसूसियत यह है कि इसमें अमीर अहले सुन्नत की राइटिंग में भी दो फजीलत लिखी हुई उर्दू में, और अमीर अहले सुन्नत की सिग्नेचर भी हैं, और अमीर अहले सुन्नत ने फिर साथ में दुरूद पाक भी लिखा हुआ है, क्या बात है। अच्छा इसमें ना ये बुजुर्गों का हम खास कर रहे हैं तो इसका साइज भी बड़ा है, तो बुजुर्गों की नज़र कमजोर होती है ना, तो बुजुर्गों के लिए आसानी है, कहते मोटे हरूफ वाला कुरान चाहिए, मोटे हरूफ वाला तो आसानी होती है पढ़ने में। अमीर अहले सुन्नत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं, मन सल्ला सलातुल असर मिन यौमिल जुमअति فقال قبل ان يقوم من مقامي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما وكتبت له عبادة 80 سنة। जिसने जुमा के दिन नमाज असर अदा की फिर अपनी जगह से उठने से पहले 80 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ा, اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما, तो उसके 80 बरस के गुनाह बख्शे जाते और उसके लिए 80 साल की इबादत लिखी जाती है, क्या बात है, दुरूद की अल्लाह नसीब करे।
फरूहे नबी को पहुंचाओ जितना पहुंचा सको दुरूद शरीफ, जाके वहां पेश हो दुरूद शरीफ, गर पड़े सिद्दीक़े दिल से काफी है, गर पड़े सिद्दीक़े दिल से काफी है,
जुमला हाजात को
दुरूद शरीफ, जुमला हाजात को दुरूद शरीफ।
कैसी प्यारी बात ये आशिक रसूल कह रहे हैं कि जाके वहां पेश होगा नाम बनाम, कहां पेश होगा, बारगाह रिसालत। आका आपके इस उम्मती ने जिसका नाम ये है, जिसके वालिद का नाम ये है, आप पर दुरूद पड़ा है, कितना पड़ा है ये भी पेश होगा,
क्या बात।
और अगर दिल से दुरूद पाक पढ़े तो सारी मुश्किलें परेशानियों के लिए काफी
है,
बड़ी टेंशन है दुरूद पढ़ो, औलाद नहीं है दुरूद पढ़ो, औलाद तंग करती है दुरूद पढ़ो, पड़ोसी तंग करते हैं दुरूद पढ़ो, तंग दस्ती बहुत है दुरूद पढ़ो, कुछ याद नहीं रहता दुरूद पढ़ो भाई, नींद नहीं आती दुरूद पढ़ो, तंग दस्ती बहुत दुरूद पढ़ो ना भाई, जुमला हाजात को काफी है दुरूद शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईमान वालों को रब्बे कायनात जन्नत अता फरमाएगा अपने करम से, अपने फजल से, अपनी रहमत से, अपनी इनायत से, और जन्नत में मन मानता चैन होगा, राहत होगी, खुशी होगी, फॉरएवर खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह, ईमान वाले जब दुनिया से जाएंगे موت کا وقت آئے گا یا قبروں سے اٹھیں گے, فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے. سبحان اللہ. سورہ حامیم السجدہ.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون.
ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں, اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے, اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو. فرشتے ایمان والوں کو, اچھے اعمال والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں,
سبحان,
دنیا کی زندگی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں, آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم جنت میں نہ چلے جاؤ, تم سے جدا نہیں ہوں گے. اور جنت میں کیا ہوگا تمہارے لیے؟ ہر نعمت, ہر عزت, ہر لذت جو تمہارا دل چاہے. دنیا میں کیا کہتے ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے. کہتے ہیں یار بس یہ آرزو نہیں پوری ہوئی, اولاد نہیں ملی. کہتے ہیں یار بڑی تمنا تھی کہ کوئی مکان بنا لوں, مکان نہیں بنا سکا. بڑی تمنا تھی اتنا بیلنس جمع کر لوں, وہ نہیں کر سکا. تمنا تھی کہ یار اللہ میں بیٹی عطا فرما دے, وہ تمنا نہیں. اتنی تمنا ہی ہوتی ہیں, دینی عام طور پہ کم ہی ہوتی ہیں, دنیاوی ہوتی ہیں,
لمٹ کوئی
لمٹ نہیں ہے. اور جنت کے اندر جو جی چاہے, جو طلب کرو وہ ملے گی. سبحان اللہ. جنتی جو چاہیں گے انہیں ملے گا, اور جنت میں ایمان لے کر جائے گا اللہ کی رحمت سے, اور اچھے اعمال جنت میں جانے کا سبب بنے. اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت کر دے.
اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے
آرزو ہے, یا اللہ جنت بھی دے اور جنت بھی محبوب کے پڑوس میں دے. اچھا دیکھیں یہ خالی ایسی تصوراتی بات نہیں ہے کہ امیر علیہ سنت نے تمنا کا اظہار کر دیا. صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کہ آقا کے پڑوس میں ہمیں جگہ مل جائے. اور آج اس پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ایک روایت کو میں بیان کروں گا. اور ایسے اعمال بھی ہیں جن کو پورا کرنے پر اللہ کریم اپنے کرم سے جنت میں محبوب کا پڑوسی بنا دے گا. اور میری نیت ہے کہ یہ پروگرام ہمارا بالترتیب چل رہا ہے تو وہ حدیثیں, وہ روایتیں بھی ہم لے کر آئیں گے جس کے اندر بشارت ہے ایمان والوں کو کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں تمہیں اللہ کے حبیب کا پڑوس نصیب ہو جائے گا.
سبحان اللہ. کون سا ایسا عمل جس پر عمل کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟
آج جنت میں لے جانے والا وہ عمل بتائیں گے.
جی جی.
کہ انسان جب وہ عمل کرتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
کون سا
سجدہ؟
ماشاء اللہ, سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے.
بے شک.
حضرت معدان بن طلحہ یعمری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو کروں تو اس کے سبب اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے. ہاں جی اور سناؤ جی, کی کر رہے ہو آج کل؟ کوئی ایسا کم دسو یار, کوئی سڑک کام نہیں چلتا پیا. ارے بھائی کوئی آخرت کی بات بھی کرو گے نہیں کرو گے یار, ہر وقت دنیا دنیا دنیا. بھائی ٹھیک ہے ضرورت کرنی پڑتی ہے کام کاروبار کی بات, مگر ہر وقت یہی مستی چڑھی ہوئی ہے. صحابہ کی اور بزرگوں کی دیکھیں کیا انداز ہے, وہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت سیکھتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں یا مسئلہ بتاتے ہیں یا کوئی جذبے والی بات کرتے ہیں، وہ عمل بتائیں، میں اگر اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وہ خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا تو وہ چپ رہے. تیسری بار سوال کیا تو کہنے لگے میں نے اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ پاک کے لیے بکثرت سجدوں کو لازم
پکڑو. سبحان اللہ.
کیونکہ جب بھی تم اللہ پاک کے لیے کوئی سجدہ کرو گے اللہ پاک اس کے سبب تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا.
جب بھی
تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا. حضرت معدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، یہی سوال کیا دوسرے صحابی سے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سجدہ.
حالانکہ وہ لوگ تو جنت میں جانے والے ہی عمل کرتے تھے،
بے شک،
پھر بھی ان کو اتنا صحابی اب اور زیادہ
سب یہ ہے نیکیوں کی حرص. صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے سوال تو خاموش رہ کر پھر جواب دیتے ہیں. وہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے دیکھے سمجھایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تین بار پوچھا، میں نے بھی تین بار پوچھا تھا، دو بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی تھی، تیسری بار میں جواب دیا تھا تو اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں بھی دو بار نہیں بولا، تیسری بار بولا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی، عاشق نبی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی کس لیے تھی؟ میرے نبی کا کوئی کام حکمت کے بغیر ہی نہیں ہے، سوال کرنے والے کا شوق بڑھانا تھا. پھر حضرت صوبان کی خاموشی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تھی. صحابہ کرام حضور کی اداؤں کی نقل کرتے تھے. معلوم ہوا سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے، مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ، حقوق العباد ادا کرنے سے اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ جنت میں لے جانے والا عمل سجدہ ہے. کثرت کے ساتھ ہم سجدے کریں، کثرت سے نماز پڑھیں تو سجدے بھی کثرت سے ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی سجدہ شکر ادا کریں. تو باوضو ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، سجدہ تلاوت. ہاں جی، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی توفیق دی، اس پہ شکر بنتا نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے تھینک یو جزاک اللہ، ہم لگے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے بھائی؟ کیونکہ ساری نعمتیں تو اللہ ہی دیتا ہے،
بے شک.
کوئی بھی کسی کو جو بھی دیتا ہے اللہ کی عطا سے ہی دیتا ہے نا، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے اس کا.
ایسا الحمدللہ کہنا بھی شکر میں علماء کرام فرماتے ہیں. تو جو سجدہ شکر کے حوالے سے آپ نے اسپیشلی ارشاد فرمایا، یہ کیا اس کی خوبصورت ترین شکل ہے شکر کی
لگتا ہے؟ ویسے تو دیکھیں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہیں وہ شکر گزار ہیں. اصل شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں، رسول پاک کے ارشادات پر عمل کریں، اللہ کریم کرم فرمائے.
تو کیا زیادہ سجدوں کی وجہ سے بندے کو پڑوس بھی مل سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
اللہ کی رحمت بہت بڑی، میرے نبی کی شفاعت مقبول ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں خدمت کے لیے حاضر رہا کرتا تھا، آقا کو وضو کراتے، دیگر حاجتوں کے لیے پانی پیش کرتے. ایک دن آقا نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو کیا مانگو،
کیا مانگو،
یہ نہیں کہ کوئی دنیا آخرت کی چیز نہیں، جو مانگنا ہے مانگو.
کیا بات.
ایسا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ مانگو کیا مانگو.
جی،
مالک جنت
بے شک تارے کل بنائے.
اچھا، وہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں،
سبحان اللہ،
جنت میں آپ مجھے پڑوسی بنا لیں اپنا. پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذلک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟
اللہ اللہ.
میں نے عرض کی بس یہی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔
سبحان اللہ۔
علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس کی بہت پیاری ایکسپلینیشن کرتے، وضاحت کرتے ہیں، توجیہ بیان کرتے ہیں۔ اے غور و فکر کرنے والے، اس شرط پر غور کر۔ آقا نے اپنے صحابی کو کیا فرمایا؟ غور کر ان دونوں باتوں، حضور کی رفاقت، کثرت سجود کو باہم مربوط کرنے سے ایک دقیق راز سے آگاہ ہو جا۔ کثرت سجود اور جنت میں رفاقت،
پڑوس
جنت میں۔ اچھا، وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے تو وہ اس رفاقت کو اللہ پاک کے قرب یعنی کثرت سجود کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پاک کا قرب پانا چاہتا ہے وہ اس کے حبیب کے قرب کے بغیر نہیں پا سکتا۔
سبحان اللہ۔
کیونکہ خود اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ حضرت علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضور کی پیروی کو دو محبتوں کے درمیان رکھ دیا، اس طرح کہ بندے کی رب سے محبت حضور کی اتباع سے مشروط ہے، اور رب کی بندے سے محبت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔
اللہ اکبر۔
ابھی کوئی کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں، اب یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کتنا بڑا عاشق رسول ہے، یہ تو پتا چلے گا کہ یہ رسول پاک کی باتیں کتنی مانتا ہے۔
اتباع رسول نہیں تو محبت رسول کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں۔
وہ صحیح بات ہے کہ اتباع رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول نہیں کرتا تو یہ کیسا عاشق رسول۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا ایک ذریعہ کثرت سجود۔
انڈرسٹوڈ ہے کہ کثرت سجود پر یہ فضائل ہیں۔
جی جی۔
تو نماز کثرت سے پڑھیں۔ دیکھو، پانچ نمازیں اگر ہم سنت قبلیہ پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔
کیا بات!
اچھا، نوافل عبادیہ پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم اشراق بھی پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔ ہم چاشت بھی پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔ نماز توبہ روز پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔ ہم مغرب کے بعد اوابین پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔ تہجد پڑھیں تو سجدے اور بڑھ جائیں گے۔
شاید اولیاء کرام تو کئی سینکڑوں کے حساب سے نوافل پڑھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ سجدے ان کے تو پھر
دیکھیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے ہیں۔
اللہ اکبر۔
امام حسین روزانہ 1000 نوافل پڑھتے
ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور بھی بزرگان دین بہت نوافل پڑھتے ہیں، بہت نوافل پڑھتے ہیں۔ ہم سے تو وہ سنت قبلیہ اور یہ وہ نہیں پڑھی جاتی، استغفر اللہ، سستیاں جان نہیں چھوڑتی۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں سمجھیں کہ عشق رسول اور محبت رسول کی سوغات ہے۔ اور وہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔
اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔
بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جو نبی سے سچی محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا، جو نبی سے سچی محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا۔
اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے۔ اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔
جو سچی محبت اللہ سے کرے، جو سچی محبت رسول پاک سے کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ اور رسول پاک جس سے محبت کرے تو
کیا
کہنا اس کی، کیا شان، کیا مقام۔
اور اللہ پاک جس سے محبت کرے،
سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کی محبت رسول کی محبت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں
نہیں۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی۔ کرے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.
کوئی روایت ارشاد فرما دیجئے کہ نماز بھی ذریعہ ہے جنت کے حصول.
اللہ 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 اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ, نماز جنت کی کنجی ہے. اور فرمایا وہ مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی وضو ہے. یعنی جنت کے دراجات کی چابی نماز ہے. اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھا کریں. اور امیر اہل سنت نے نماز کی اہمیت کو مزید ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے بڑا پیارا کلام لکھا ہے.
کلام بھی بڑا پیارا لکھا ہے کہ کتاب بھی بڑی پیاری لکھی. فیضان نماز اتنی خوبصورت کتاب ہے. دل میں نماز کا عشق پیدا کرنا ہو نا, ذوق پیدا کرنا ہو, خشوع و خضوع پیدا کرنا ہو, لذت پیدا کرنی ہو, تو کمال کی کتاب ہے.
کون سی؟
فیضان نماز.
فیضان نماز, نماز کے فضائل, نماز چھوڑنے کے نقصانات, اور عاشقان نماز کی 86 حکایات. وہ کیسے عاشقان نماز تھے؟ یعنی وہ ایک بزرگ کا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ان کا آخری وقت تھا, مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی تو کہنے لگے مجھے مسجد میں لے جاؤ. کہا حضرت کیسے لے کے جائیں اس حال میں؟ کہا نہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. لے گئے جیسے تیسے, تو غالباً مغرب کی نماز تھی, اٹھا جاتا نہیں تھا, طبیعت ایسی تھی. بیٹھ کے نماز پڑھی, دوسری رکعت میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو.
اللہ ہو,
ایسے واقعات اس کے اندر کے بندے کو جوش آ جائے کہ یار میں اب نہیں نماز چھوڑوں گا میں. اللہ اکبر. امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں
ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز.
میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا, عام طور پہ ہم اپنی اولاد کے حوالے سے, خاص طور پہ جن کی دینی تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ میری اولاد نمازی ہو, اس کے لیے بہترین فیضان نماز ہے نا, اس کا گھر میں درس کی ترکیب اگر بن جائے نا تو بڑی ہی خوبصورت مومنٹ سٹیمولیشن ملتی ہے, بچوں کو ایک بڑی پیاری گائیڈ لائن ملتی, بڑے بہت زبردست ترغیب ملتی ہے نماز کی موٹیویشن کے حوالے سے.
اس میں دیکھیں کتنا اچھا ماحول بنے کہ کبھی ابو درس دیں, کبھی امی درس دیں, کبھی بیٹی درس دیں, کبھی بیٹا درس دیں, کبھی چھوٹا بھائی درس دے, کبھی بڑا بھائی درس دے, کبھی بڑی بہن درس دے, کبھی چھوٹی بہن درس دے, جن کا آپس کے اندر پردہ نہیں. شریعت اسلامیہ نے پردہ رکھا, وہ نہیں, وہ سارے اپنے اپنے فیملی اپنے اپنے ہوں گے, وہ بیٹھ کر اور کیسی رحمتوں کی بارش برسے. دیکھیں جب فیملی بیٹھ کر کھانا کھاتے نا مل کر, اللہ نظر رحمت سے ملاحظہ فرما. اچھا پھر کھانا کھانے کے بعد لو بیٹا سورہ ملک پڑھو, بیٹی آپ درس دیں, تو زبردست ماحول بن جائے.
ایسی بھی روایات تو ایسا آتی ہیں نا کہ جہاں علم دین سیکھا سکھایا جاتا ہے, فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ.
کیا بات,
وہ تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے نا.
بالکل, لڑائی جھگڑے
ختم ہو جائیں, یہ ایک دوسرے کا ادب و احترام ہو.
وہ جو انٹرنیشنل جنگ ہے, عالمی جنگ ہے,
عالمی
ساس بہو والی,
اللہ
وہ ختم ہو جائے. جو
ایک اور بات ہے, یہ سب فضان نماز میں جو کمال ہے, اگر ہم اپنی طرف سے بیٹا نماز پڑھا کرو, ڈانٹ دیا, یہ کر دیا, اس سے نہیں موٹیویشن ملے گی. جو انداز امیر اہل سنت نے اس میں اپنایا نا, اور جو الفاظ کا چناؤ کیا, پھر اس کے پیچھے جو امیر اہل سنت کا درد ہے, نماز کی جو محبت اور الفت ہے, وہ مطلب وہ خاص طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو عطا ہے نا, امیر اہل سنت تو نماز نماز نماز, نمازی پہلے ہیں, نیازی بعد میں ہیں, اس طرح کی ترغیبات, اور مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز, اس طرح کی ماشاءاللہ موٹیویشن.
بزرگان دین بھی تو اپنی مشکلات نماز کے ذریعے سے حل کرواتے تھے. ہاں جی, اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگتے تھے نماز.
سیرت مبارکہ میں بھی یہ آتا ہے نا, کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
دیکھیں, ایک تو یہ نا کہ آپ خود نماز پڑھتے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی معاملات ہیں, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل خانہ کو حکم دیتے تھے کہ سب نماز پڑھو.
اللہ
سبحان اللہ.
دیکھیں, فرض نمازیں وہ نبی کے گھر والے نہیں پڑھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپیشل نماز, خصوصی نماز, اللہ سے مدد مانگنی, مشکلات کے حل چاہیے.
جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ نہیں کرنا.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, کسی نے آگے کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اللہ نماز میں مشغول ہو گئے.
اللہ,
اچھا لوگ آپ کے بیٹے کو نہلا کر دفنا کر واپس آئے, ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو جب اب نماز مکمل ہوئی تو کہا حضرت, کہا کہ تم نے مجھے خبر سنائی تو مجھے رنج ہوا, دکھ ہوا, میرا رب فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو میں نماز میں مشغول ہو گیا.
کیا ہوا؟
اچھا نمازیں بھی کیسی, اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے, ہماری تو ٹک ٹک جیسے نماز پڑھتے ہیں, استغفراللہ.
ایسا یہ لوگ اتنی لمبی کیسے پڑھ لیتے, آیا اتنا ہی ذوق کی ان کو انتہا ہوتی تھی, کیا ان کو ملتا تھا؟
دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ولایت کا تاج سجانے سے پہلے ایک کنیز پر عاشق تھے, تو وہ اوپر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی. اچھا آپ سمجھے کہ عشاء کی اذان ہوئی, تو لوگوں نے بتایا حضرت فجر ہوئی ہے. اچھا پھر ایک خیال آیا کہ میں نے ایک کنیز کے لیے ساری رات گزار دی.
آئے آئے آئے.
پھر آپ نے توبہ کی, اور پھر وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے, اور بہت بڑے عالم, بہت بڑے آپ وہ محدث بنے, امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کو کہا جاتا ہے. تو کنیزوں کے چکر میں عورتوں کے دوستیاں پتہ نہیں کیا کیا شرماتی بات کرتے ہوئے بھی لگے رہتے ہیں, لائن میں کھڑے رہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کر رہے ہو. رب کی بارکت تراویح میں دیر بہت کر دیتے ہیں امام صاحب. اللہ کے بندے 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کر آیا ہے, اور یہاں تجھے 80 منٹ کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے, وہ بھی اس کے اندر سجدہ رکوع اور پوری پوری وہ ہے, اور یہ اللہ سے اتنی محبت ہے.
پوسٹ لگی ہوئی تھی پیچھے رمضان میں, وہ پڑھانے والا اکیلے ہی کھڑا, باقی بندے بیٹھے سب ایسے بیٹھے, تو یہ رکوع میں جائے گا تو پھر
پتا. حالانکہ یہ
ایک بندہ بھی نہیں پیچھے کھڑا,
ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. یہ منافقین کا انداز ہوتا تھا کہ نماز میں سستی غفلت کرتے تھے, وہ یوں پڑھتے تھے, لوگ کیا کہیں گے یار کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تھے تو وہ منافق. وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے جیسے تیسے نماز پڑھتے تھے, ہم تو مسلمان ہیں یار, ہم کسی کو استغفر اللہ جو نماز میں سستی کرے منافق نہیں کہیں گے, مگر یہ کام منافقوں والا ہے.
ہمیں اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے.
عادت جو ہے یہ منافقوں والی.
ہاں جی,
جس طرح ہمارے قابرین وہ باقاعدہ نہا دھو کے غسل کر کے اچھے لباس پہن کے نماز کے لیے جاتے ہیں.
اللہ کریم نصیب,
اہتمام
اللہ کریم نصیب فرمائے.
ایسا اسلام میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہوگی, کون سی ہے, کیا اس میں سمجھنا چاہیے ہمیں؟
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز
پڑھنا.
سبحان اللہ.
اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں. نماز دین کا
ہے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں پڑھوں با جا جا, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جا جا, توفیق
سب روزے قیامت سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟
اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، بندے کا وہ عمل جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز، اگر نماز ٹھیک ہوئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اگر نماز بگڑ گئی تو محروم رہ گیا، نقصان پا گیا۔ اگر بندے کے فرضوں میں کمی ہوگی، رب تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہیں،
اللہ اللہ،
ان سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی، پھر بقیہ اعمال اسی طرح ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، مشکا شریف میں یہ حدیث نمبر 1330، اور مرآت فیضان حدیث جو ایپ ہے نا، بڑی زبردست۔ اب ہمارے بزرگ فارغ بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی، کوئی گیم کھیلیں گے، کوئی ڈرامہ کریں گے، استغفر اللہ، کوئی ڈرامہ دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، نہ توبہ توبہ استغفر اللہ، مطالعہ کریں بھائی۔ فیضان حدیث جو ایپ ہے نا، اس میں حدیثیں اور اس کی شروحات ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور ایک ایک کر کے حدیث کی کتابیں، اس کے اندر پہلے کچھ حدیث کی کتابیں، حدیث کی شروحات۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے مشکا شریف کی جو شرح لکھی، اس کا نام مرآت، مرآت المناجح، وہ اس ایپ کے اندر موجود ہے، فیضان حدیث۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خیال رہے عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں پہلے قتل و خون کا، یا نیکیوں میں پہلے نماز کا حساب، گناہوں میں پہلے قتل کا۔ لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں جس میں فرمایا گیا کہ پہلے قتل و خون کا حساب ہوگا۔
صحیح،
اگر نماز کے حساب میں بندہ ٹھیک نکلا تو اگلے حساب انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، اگر ان میں بندہ پھنس بھی جائے گا تو رب نمازوں کی برکت سے اس کی نجات کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ مثلا اگر اس کے ذمہ حقوق العباد ہیں تو حق والے کو جنت دے کر اسے معاف کرا دے گا، اگر حقوق اللہ ہیں تو انہیں اپنے بندوں پر رحم کرتے شاہانہ لطف فرماتے ہوئے خود بخش دے گا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نماز کے پابند کو گناہوں سے بچنے اور دوسری نیکیاں کرنے کی دنیا ہی میں توفیق مل جاتی، لہذا وہاں جس کی نمازیں ٹھیک نکلیں اس کے دوسرے اعمال خود بخود ٹھیک نکلیں گے۔ اللہ کریم کرم فرمائے اور ہم کو نمازی بنا دے۔
سب شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازوں میں، فرضوں میں کوئی کمی بیشی ہوگی، میں اپنے الفاظ میں، اپنے آپ پہ کیا بھروسہ بندہ کرے کہ نوافل کی وجہ سے وہ کمی پوری کی جائے گی، تو اس بارے میں مطلب یہ رہنمائی ملتی ہے کہ نوافل کو نہیں چھوڑنا، اور سنت موقع تو ہم پڑھتے ہیں، سنت غیر موقع کو بھی ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے،
نوافل بھی نہ چھوڑے، اس کے علاوہ بھی نوافل کثرت سے پڑھے۔ تو اگر فرائض میں کمی ہوگی، رب کائنات اس کے ذریعے سے کمی کو پورا کر دے گا۔ اب کو نوافل ہی نہیں ہوں گے تو کمی کیسے پوری کروائیں گے بھائی؟ اللہ کریم ہے، اس کے کرم سے سب کچھ ہونا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ فرائض بھی پڑھیں، واجبات بھی پڑھیں، سنت موقعہ بھی پڑھیں، سنت غیر موقعہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اشراق، چاشت۔ اب بزرگ ریٹائر، کام کاروبار سب کچھ تو ہو گیا، بھائی شادی، بچے، سب، اب کیا باقی ہے؟ موت کے سوا کیا باقی ہے مجھے بتائیں،
موت کے سوا کیا
باقی؟ بچپنا گزر گیا،
سارے کام تو ہو ہی گئے،
سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ بڑا عبرتناک شعر ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ناظرین کے لیے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنا، بڑھاپے نے آ کر کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے دے کہ بالکل صفایا، لگانے کی دنیا نہیں ہے،
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں.
حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بہت زبردست قاری قرآن تھے.
سبحان
ان کی ایک بات امیر اہل سنت سے میں نے بارہا سنی اور پڑھی بھی ہے. یہ ان کی عمر مبارکہ زیادہ ہو گئی تھی، اب بوڑھا تو ہم اپنے آپ کو کہیں گے، صحابی رسول کے لیے ایسا لفظ تو نہیں کہیں گے نا. وہ آپ کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی مگر نیکیاں کم نہیں ہوتی تھی، نیکیاں بہت زیادہ کرتے تھے. کس نے کہا حضرت اتنی عمر ہوگی کچھ آرام بھی کچھ کیا کریں؟ ارشاد فرمایا گھوڑے کی منزل قریب آتی ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی
تیز ہو جاتی. اللہ اکبر.
اب تو تمہیں جو بزرگ ہیں اب بھی ساس بہو کے جھگڑوں میں ٹانگیں اڑا رہے ہیں، میرا بچہ مجھ کو لا دو. ایک وہ میں نے بتایا تھا ایسا کو کہ ایک وہ بزرگ میرے پاس آئے کہنے کہ میرا بیٹا مجھے دلا دے. کیا ہوا بابا جی بزرگوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب سے شادی ہوئی بس یہ بچہ ہی میرا چھین لیا میری بہو نے.
اللہ
اب میں کہوں کہ بھائی یار تھوڑا سمجھایا کہ آخرت کی تیاری کرو یار، کیا رکھا گھر کے معاملات اس میں خام خواہ ٹانگے اڑائے. یقین من کچھ دنوں کے بعد ان کی خبر آئی کہ انتقال ہو.
اللہ
کیا رکھا ہے؟ وہ آخرت کی فکر کریں، اللہ نہ کرے کوئی قضا نمازیں ہیں، روزے قضا ہیں، اور کوئی لین دین ہے، کسی کا قرضہ ہے، کچھ چکاؤ یار جا کے اور تلاوت کرو قرآن سمجھو. اچھا کوئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا مدنی چینل ہی دیکھتے رہو یار بیٹھ کر کہ کیوں تیری میری میں پڑے ہوئے. اچھا میرے لیے سنت تو جہاں دیدہ اور علم والے عمل والے تجربے کار. آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں زیادہ دخل اندازی نہ دو ورنہ یہ اولڈ ہاؤس پہ جمع کرا دیں گے. زیادہ نہیں بولو ورنہ یہ سنائیں گے تم کو. چپ کر کے اپنا بڑھاپا پورا کرو نا بھائی، کیوں لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، کیوں اس میں پڑھ رہے ہیں؟
گویا گھروں کی ناچاکیوں میں ہم بزرگ اسلامی بھائیوں کا ان معنوں میں بھی دخل ہوتا ہے،
زیادہ دخل ہوتا ہے،
زیادہ دخل ہوتا ہے.
وہ بندہ وہاں پر حکمت عملی کرے نا، یار کسی کو آنکھیں بند، کان بند اور منہ بند، تین چیزیں بند ہی رکھے.
اللہ کرے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم بدن وقت کے ساتھ ساتھ کمزور آتا رہتا ہے، ایک یہ طاقتور ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بھبے ہوتے ہیں نا بعض اوقات وہ موقع نہیں شروع ہو جاتا نان اسٹاپ، ارے بھائی کوئی آسرا کرو کچھ کرو یار. اب اپنے بیٹے کو اس کے دوست کے سامنے آپ نے ڈھانڈ دیا، بیٹا آپ کا کیسے بنے گا؟
نہیں بنے گا.
آپ نے اس کی انسلٹ کی دوست کے سامنے، بیٹی کو سنا رہے ہو بھائی تو کوئی یار بال بچوں کا بھی کوئی احترام ہے یا نہیں ہے یار؟ سارے احترام ماں باپ کے ہی ہیں، اولاد کے نہیں ہیں. ان کو ہم کریں، گھر والی کو اس کو سنا رہے بیچاری بوڑھی ہو گئی تمہاری خدمت کرتے کرتے، روٹیاں پکاتے پکاتے اس کے ہاتھ کیسے ہو گئے، تمہارے کپڑے دھوتے دھوتے کیسی اس کی زندگی ہو گئی، کمر دوری ہو گئی غریب کی، جھاڑو دے دے کے پوچھے کر تمہاری ہنڈیاں بنا بنا کے اس غریب کے پیچھے پڑ گئے. اس کے
لفظ زیادہ اس طرح کرتا ہے نا، اس کے پاس اس کی اولاد بیٹھتی نہیں،
جی
ٹائم بھی نہیں دیتی اس کو. وہ کہتا ہے یار انہوں نے کچھ تو کچھ غلط بلتی کیا نا، ان سے پوچھو ہی نا کیا کر رہا ہے.
اچھا ہر وقت نصیحت، ہر وقت نصیحت. ارے بھی کچھ خوش طبعی کا ماحول بنائے، اور بیٹا ماشاء اللہ یار آؤ میرا بیٹا کتنے اب اچھے ہیں. جو جو اس کی اچھائی کوئی ہے بھی ہے نہیں ہے کوئی اچھائی،
کچھ نہ کچھ تو
جائز ہے، وہ بول دو نا اس کی تعریف
سے. بچوں اپنے بچوں سے دوستیاں رکھنی چاہیے،
یہ بات.
یہ نہیں ہے کہ ان سے ڈانٹ پٹو دی، ڈانٹ پٹو گی تو ظاہر ہے وہ نکل جائے گا آج سے.
اپنا نا پرسنل میں ایکسپیرینس شیئر کروں، امید ہے ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کو اس کا فائدہ ہوگا نا
انشاءاللہ.
چند سال پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا تھا نوجوان، مجھے اس کی بہت ساری چیزیں نا سمجھ میں نہیں آتی تھیں، غصہ کرتا تھا میں. ہماری دعوت اسلامی کی ایک رکنی شورا، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ امیر اللہ سنت یہ ترتیب دیتے ہیں کہ آپ اس سے دوستی اور اپنائیت اس طرح کا کوئی اسٹریٹجی اپنائیں. میں نے وہ اپنایا، یقین کریں کہ اب وہ سٹیج میں کہہ سکتا ہوں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ باپ کے ہاتھ چومنے، ماؤں کے پاؤں چومنے، اور بار بار پوچھنا ابو جی خیریت ٹھیک ہے، کس چیز کی ضرورت تو نہیں. مطلب یہ چیزیں امیر اہل سنت کی یہ حکمت عملی مجھے بہت سمجھ میں آئی.
امیر اہل سنت تو آپ کی ہماری تربیت کر رہے ہیں، گھر کے خواتین کی، یہ جو بزرگ خواتین ہیں نا ان کی بھی تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی، ساس کی، بہو کی. اب امیر اہل سنت کی خدمت میں ہم حاضری تو دیں مدنی مذاکرے کے ذریعے، تو بیک وقت دیکھیں میرے ان کے معاملات، مثال دے رہا ہوں، اب میں کیسے سمجھاؤں अच्छा पीर साहब के पास ले जाए, पीर साहब खुद ही समझा
देंगे, समझा देंगे।
अब बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि मेरा अदब कर।
सही बात,
पीर साहब को मतलब जाकर दिखाएं, पीर साहब मेरे कदमों में डाल देगा मेरे बेटे को।
सुहान सुहान ऐसा, एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो मसला कुछ इस तरह शेयर हो रहा था जो आपने अभी बात की ना, मेरे लिए सुनत, घर की बड़ी बूढ़ियों बहुओं अम्मियों को फीमेल्स को सबको गाइड करते हैं ना, तो कोई पेशेंट था तो उनका जो चल रहा था ना निचोड़ ये निकला कि इसकी जो मदर इन लॉ है ना वो टारगेट करती है, बोल बुलारा करती है ना, तो उनको ये समझाया। अच्छा इस मदर इन लॉ भी बाजुकात जो मेरे लिए सुनत वो गाइड करते हैं ना कि बहू आप ससुराल की बात उधर ना शेयर करें। इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने स्पेशली बताया, मांगा यार ये पीर साहब ने कई साल पहले इस चीज को हाईलाइट किया कि घर को अमन का गहवारा बनाना ना चाकियों से बचाना है, तो ये फार्मूला आप लोग अपनाएं।
सुभान अल्लाह,
इसमें आपकी एक VCD भी आई है ना, घर अमन का गहवारा कैसे बने, उसमें भी ये चीज हाईलाइट।
मेरे लिए सुनो तो समझाते ही रहते, समझाते रहते, अल्लाह करीम करम फरमाए और हम नेक बन जाए और दुनिया अल्लाह अच्छी करे करे, आखिरत भी अच्छी करे, सेहत भी अच्छी हो जाए, आमाल भी अच्छे हो जाए, जाहिर भी अच्छा हो जाए, बातिन भी अच्छा हो जाए।
अल्लाहुम्मा
आमीन।
बिलागे साब वो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुद में सरवर का हो अता।